صلى الله عليك يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله.
كني ملامين ومن إنسان تجد أهل تجد وفا كني وخاص نظر لطف حاصل کرنے کے لئے درود بھیجے گا محمد و عالم
صلى الله
مغفرت اور رحمت کی شب قرار دیا ہے اور اس سے بڑھ کر کیا سعادت ہوگی کہ مولا امیر المومنین کی در کے سامنے شب جمعہ ہمیں اور آپ کو نصیب ہوئی پروردگار عالم کے حضور شب جمعہ کے موقع پر مرحومین کی مغفرت کے لیے مزید تخلیقات کے حصول کے لیے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی نورانیت کو حاصل کرنے کے لیے ایک بار پھر درود بھیجو محمد و آل محمد محمد و آل محمد
کے حصول کے لیے اور مرحومین کی مغفرت تمام
ہمارے رب کی گناہوں کی مغفرت کے لیے درود بھیجے گا محمد و آل محمد. یہ کہ پروردگار عالم نے ہم سب کو نجف اشرف آنے کی سعادت دی ہے اللہ کہ یہ ہماری زندگی کے اہم ترین ایام میں سے کچھ ایام ہیں, اور یہ سعادت سب کے سامنے اتنی واضح ہے کہ اب اس کے بارے میں کچھ اور عرض کرنا تکرار مقررات کہلائی گئی. اپنے خیال ہے کہ یہاں پر دو انتہائی اہم نکات ہیں جن کے اوپر توجہ دی جانی چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ جو خدا نمودار نے موقع نصیب کیا ہے اس کی فضیلت کیا ہے, اور شاید اس سے بڑھ کر اہم یہ ہوگا کہ اس موقع کی مناسبت سے جو ہماری ذمہ داری بن رہی ہے وہ ذمہ داری کیا ہے. پہلا موضوع ہے جو معمولاً تکرار ہوتا ہے, یعنی یہ کہ آپ تشریف لائے اور خدا تعالیٰ نے آپ کو مولا کے روز مبارک تک پہنچنے کا موقع دیا ہے, اس کی کیا فضیلت ہے, جو آپ نے قدم اٹھائے اس کے اوپر خدا کتنا ثواب دے گا, جو آپ نے زحمتیں اٹھائیں خدا تعالیٰ اس کے اوپر کتنا اجر دے گا. اور میرا اپنے خیال ہے کہ اگر یہ اجر یہ فضیلت یہ برکت ہمارے سامنے واضح نہ ہوتی تو ہم کیوں ان مشقتوں کو برداشت کرا سکتے. تو جو کوئی بھی یہاں پر آیا ہے وہ ظاہر ہے کہ کنوینسڈ ہے, اب اس کو مزید بیان کرنے کا شاید میرا اپنے خیال ہے کہ بہت زیادہ فائدہ نہیں ہوگا. الحمدللہ رب العالمین ہم مولا کے روزے کی برکات کو بھی جانتے ہیں, اس مقام کی عظمت سے بھی واقف ہیں, لہذا میں پہلے نقطے کے اوپر کہ اس زیارت کی کیا فضیلت ہے میں اس کے اوپر زیادہ اصرار نہیں کروں گا, اور میں اس کے اوپر عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ یہ جو موقع ہمیں خدا نے نصیب کیا ہے اس موقع پر ہماری ذمہ داری کیا ہے. اور اس ذمہ داری کے ساتھ ساتھ ایک بہت اہم نقطہ ہے, اور وہ ظاہر ہے کہ آپ سے زیادہ کون اس کو احساس کرے گا جو یہاں پر موجود ہیں, یہ کہ ہمیں طلب کیا کرنا ہے, ہمیں مانگنا کیا ہے, اس کی کئی انداز ہو سکتے ہیں. سب سے پہلے میں اس سے شروع کروں گا کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے. الحمدللہ رب العالمین اور آپ اس سرزمین کے اوپر موجود ہیں, ہم نے پر صرف چند دنوں کے لیے اور اس کے بعد واپس ہمیں اپنے اپنے شہروں کی طرف جانا ہوگا. ہم سب کو معلوم ہے کہ ایک خطرہ ہم سب کو لاحق ہوتا ہے. آپ چاہے ان لوگوں میں سے ہوں جو ہر سال یہاں تشریف لائے, چاہے آپ ان لوگوں میں سے ہوں کہ جو کئی سال میں ایک دفعہ آتے ہوں, چاہے آپ وہ ہوں جو زندگی میں پہلی دفعہ یہاں پر آئے, سب کے سامنے خطرہ لاحق ہے. اور وہ یہ ہے کہ ہم نے بہت دفعہ ایسے لوگ دیکھے ہیں جو یہاں آئے ہیں, انہوں نے زیارت کی ہے, وہ واپس گئے ہیں اور ان کی زندگی میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں ہے. ہم نے اس کو دیکھا, آپ نے ہمیں اس بات کو بعض اوقات سمجھنے کی کوشش بھی کی ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. ہم نے یہاں تک بھی دیکھا ہے کہ کوئی یہاں تک آیا ہے, یہاں آنے کے بعد اس سے کچھ ایسی کئی غلطیاں ہوئی ہیں, کئی بے توفیقی نصیب ہوئی ہے, کچھ ایسا ہوا ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں جب واپس جاتا ہوں تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جو جاتے وقت کا شوق تھا وہ بھی باقی نہیں ہے میرے اندر, ایسا کیوں ہوا. ہاں یقیناً ہمیں کچھ لوگ پتا ہیں جو یہاں پہ آئے ہیں, ان کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خاص نورانیت نصیب ہوئی ہے, زندگی کا اتنا بڑا تجربہ ان کے لیے ہوا ہے کہ جس نے ان کی زندگیوں کو تبدیل کر دیا, اور پوری زندگی انہوں نے ان چند دنوں کی برکتوں کو اپنی زندگی میں احساس کیا, ایسا بھی بہت ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ بھی یہاں تک پہنچ رہے ہیں وہ سب کے سب ایک کیٹیگری کے اندر نہیں ہوں, اور یہ بات ہم اور آپ اپنی زندگی کے اندر بہت آسانی سے دیکھ سکتے. ایک ہی خاندان کے اندر پیدا ہونے والے چند بچے اللہ کا قرب حاصل کرنے میں، خدا کی بندگی کرنے میں ایک جیسے نہیں ہوتے. این ممکن ہوتا ہے کہ ایک بھائی بہت متقی پرہیزگار ہو اور دوسرا نعوذ باللہ تعالیٰ وہ مقام حاصل نہ کر سکے، اور این ممکن یہ بھی ہے کہ وہ بالکل ہی برخلاف، ایک تو بہت متقی پرہیزگار ہو اور دوسرا بالکل ہی نوبالی انسان بنا. ابھی معلوم ہے خطرات لگے ہوئے ہیں، جیسے ایک طرف سے ہمارے اندر خوشی ہے، خدا تعالیٰ کے اس احسان کو ہم اپنے اندر احساس کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم یہاں تک پہنچ سکیں. دوسری طرف سے یہ خوف بھی ہمارے ذہن کے اندر ہونا چاہیے کہ ایسا نہیں ہوا ہے کہ جتنے بھی لوگ یہاں پر پہنچے ہیں سب نے وہ مقامات حاصل کرنے ہوں برابر کی سطح کا، ایسا نہیں ہوا. کچھ لوگوں کو زیادہ مقامات ملے ہیں، کچھ لوگوں کو کم مقامات ملے ہیں، اور نعوذ باللہ تعالیٰ ایسا بھی ہوا ہے کہ کوئی زندگی میں زیادہ تبدیلی حاصل نہیں کر سکتا. تو میں اس کو تقسیم کرنا چاہوں گا اپنے لیے، ظاہر میں خود یہاں پہ زیارت کے لیے حاضر ہوں اور یہ جو مجالس پڑھنے کا عنوان ہے یہ ہمارے لیے فی الحال اس کے مقابلے میں ثانوی عنوان ہے، اس کی اہمیت دوسرے درجے کا ہے. ہم اپنے لیے جو اس وقت سب سے بڑا کام دیکھ رہے ہیں وہ ایک ہم نے زیارت اچھی کر دی، اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے اس فخر سے بھی کیوں محروم کریں گے ہم، اس سعادت سے بھی کیوں محروم کریں گے ہم اس سرزمین کے اوپر بیٹھ کر اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ذکر کر سکتے ہیں. لیکن پہلا کام یہ کہ زیارت صحیح کیسے ہوگی، اس صحیح زیارت کو کرنے کے لیے سب سے پہلے مجھے دیکھنا ہوگا مجھے حاصل کیا کرنا ہے، مجھے یہاں سے کیا چاہیے. اگر میں اس موضوع پہ توجہ دوں تو آپ کی خدمت میں اس کو بیان کرنے کے لیے ایک اور نقطہ عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. دو اپروچ ہو سکتی ہے، میں دوست کہہ رہے ہیں کہ شاید جگہ کی تھوڑی سی کمی ہو رہی ہے، تو اگر آپ درود بھیجتے ہوئے تھوڑا سا آگے تشریف جائیے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. بردگا درود بھیجے گا محمد و آل محمد. دو طرح سے اس کو دیکھا جا سکتا ہے، ایک دفعہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم زیارت پر آئے ہیں اور اس زیارت پر آ کر ہم نے ایک اپنی طرف سے قربانی دی ہے، اس قربانی کو دینے کے بعد ہم امام سے یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں انعام ملے. ایک دفعہ ہم اس کو اس معاملے میں دیکھیں، مثال کے طور پر ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ بھائی میں زیارت تک آیا ہوں، میں نے اس میں وقت لگایا ہے، ناقابل ذکر ہے لیکن میں کہہ رہا ہوں اگر کسی کے ذہن میں ہو میں نے پیسہ لگایا ہے، میں نے وقت لگایا ہے، میں نے مشکلات برداشت کی ہیں، اگر کسی کے ذہن میں ہو اب میں امام سے چاہتا ہوں مجھے انعام. یہ اپروچ کوئی بری نہیں ہے، بہت غلط نہیں ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی اہل بیت اطہار علیہ السلام کی حیات طیبہ میں ہو، امام مثلا مدینہ میں تشریف فرما ہو، امام کوفہ میں تشریف فرما ہو، وہ آدمی بصرہ سے نکلے، مشقتیں برداشت کرتا ہوا امام کے در اقدس تک پہنچے اور امام سے جا کر کہے کہ مولا میں آپ کی زیارت کے لیے بصرہ سے آیا ہوں، میں نے اتنی مصیبتیں برداشت کی ہیں، اب آپ مجھے کوئی انعام دیں. اگر ایسا کوئی کیس ہو تو امام اس کو انعام میں کیا دیں گے؟ اگر اس کے ذہن میں یہ ہوگا کہ میں نے پیسہ قربان کیا ہے آپ کی زیارت کے لیے تو امام اس کو انعام میں پیسہ دے. اگر یہ سوچ رہا ہو کہ میں نے جسم کی مشقت برداشت کی ہے تو امام اس کو آگے کی زندگی میں جسم کا آرام دے دیں گے. اگر یہ سوچے کہ میں نے کچھ وقت لگایا ہے تو ممکن ہے اس کی زندگی میں سال دو سال کا اضافہ ہو جائے. اگر اس کے اپروچ کی اپروچ ہے کہ میں نے کچھ کیا ہے اب آپ مجھے انعام دیں تو یہ انعام اس طرح سے مل سکتا ہے، یہ ایک اپروچ ہے، یہ ایک طریقہ ہے دیکھنے کا. میرا اپنا خیال ہے کہ یہ طریقہ کا اس مقام کے اعتبار سے بہت نہیں ہو سکتا، یہ کم سے کم نادانی کے اوپر مبنی ہے. یعنی میں یہ سمجھوں نعوذ باللہ تعالیٰ کہ جو اب تک پیسہ میرا تھا کیا وہ میرا تھا واقعہ، کہ وہ خدا متعلق فکر نہیں تھا، یہ کہ اب تک میرے جسم کے اندر اتنی طاقت تھی کہ میں سفر کر سکوں، کہ یہ میں نے خود کمایا تھا، کہ یہ ان کی عطا اور دین نہیں تھی. میرے پاس کون سی ایسی چیز ہے جس کے بارے میں میں خدا سے کہوں یا اس کے نمائندے سے کہوں کہ یہ میرا تھا میں نے کیا؟ کون سی ایسی چیز ہے میرے پاس؟ لہٰذا یہ اپروچ مناسب اپروچ نہیں ہے. اس طریقے سے دیکھنا ناانصافی ہے. میرا اپنے خیال ہے کہ اگر کوئی اس طریقے سے دیکھے گا تو جس چیز کو وہ اہم سمجھ رہا تھا وہ اس کو مل جائے گا. پیسے کو اہم سمجھ رہا ہے پیسے مل جائے گا، صحت کو اہم سمجھ رہا ہے وہ مل جائے گی، وقت کو اہم سمجھتا ہے وہ بھی مل سکتی ہے. لیکن میں نے اس کہہ کے نا انسانی. اچھا دوسری اپروچ یہ ہے کہ میں امام کے سامنے پہنچتا ہوں اور امام سے کہتا ہوں کہ مولا مولا میں زیارت کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، یہ شرف ہے جو آپ نے مجھے نصیب کیا. لیکن اس شرف کے موقع پر اس آپ کے لطف و کرم سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس مناسبت سے میں آپ سے مزید کچھ عنایات چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں مزید کچھ آپ سے حاصل کر. اب پھر سوال وہیں پہ آ جائے گا آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں. اب مقابلے کی بات نہیں ہے کہ میں نے یہ کیا ہے اب آپ میرے ساتھ یہ کریں، جو میں نے عرض کیا تو بہت نادانی ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے یہ شرف مجھے دیا ہے، آپ نے مجھے یہاں پہنچنے کی اجازت دی ہے، میں یہاں پہ حاضر ہوا ہوں آپ کی خدمت میں. اب جب کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکا ہوں میں آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ اپنے در اقدس سے مجھے کچھ نصیب کریں. کیا نصیب کریں ڈیپینڈ کرے گا آپ کے ذہن میں بڑی چیز کیا ہے، آپ کس چیز کو زیادہ سمجھتے ہیں. تو مثال کے طور پر عین ممکن ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، پہلی اپروچ کے مقابلے میں غلط نہیں ہے، یہ صحیح ہے. ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ میرے جسم میں فلاں بیماری ہے، میں اس بیماری کے علاج کے لیے نظر ہوں، میرے جسم میں فلاں نقص ہے کمی ہے میں اسے دور کرنے کے لیے مثلا زیارت اربعین یا اس کے پیدل راستے کے لیے حاضر ہوں، کہ میں انشاءاللہ نجف پہنچوں گا، کربلا پہنچوں گا، پیدل چلوں گا، تو میرے جسم میں جو نقص ہے بیماری ہے انشاءاللہ مولا کی در کے سبقے میں مجھے شفا نصیب ہو جائے گی. بری بات نہیں ہے، اچھی بات ہے. صرف ایک مشکل ہے اس کے اندر، اگر میرے جسم کو شفا نصیب ہو جائے گی اس سے میری زندگی کے کتنے سالوں میں فرق پڑے گا. اچھا فرض کیجیے میری عمر، کوئی جوان بچہ یہاں پر ہو کہ میری عمر 25 سال ہے 20 سال ہے، اگر یہ جسم میں میری کمی پوری ہو جائے گی میری باقی زندگی جو ممکن ہے 40 سال ہو 50 سال ہو وہ اچھی ہو جائے گی. بات صحیح ہے 40-50 سال کی برتھ ہوتی ہے، لیکن میں اس سے پوچھنا چاہوں گا کہ 40-50 سال مولا امیر المومنین کی ذات کے مقابلے میں کیا برتھ رکھتا ہے؟ مولا امیر المومنین کے در سے جو کچھ ملنا چاہیے کیا وہ 40-50 سال کے قابل ہے یا اس سے بڑھ کر ہونا چاہیے؟ ہمیں اپنی زندگی کو صرف مادی زندگی میں نہیں دیکھنا چاہیے. یہ جو 40-50 سال میں شمار کر رہا ہوں اس کا بھی نہیں پتا کہ 40-50 مہینے بھی ہیں یا نہیں ہیں. ممکن ہے مجھے شفا مل جائے لیکن یہ زندگی تھوڑی سی ہوگی، اس سے پھر کیا فرق پڑے گا. اپروچ ہے کہ میں چاہتا ہوں میرے جسم کی بیماری صحیح گزرے. اب اس سے تھوڑا سا اور نیچے کی بات بھی ہو سکتی ہے، ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ میرے کاروبار کے اندر تنگی آئی ہوئی ہے، سختی آئی ہوئی ہے، میں زیارت کے لیے آیا ہوں، یہاں پر میں نے کچھ وقت لگایا ہے، مولا سے مانگوں گا کہ میرے کاروبار کے اندر، نہیں کہوں گا پیسہ زیادہ کر دیں تو میں کہہ دوں گا برکت دے دیں، اور پیسے کی برکت سے میرا مطلب کیا ہوگا؟ یہ کہ پیسہ مزید ہے. پہلے بار میں نے جسم مانگا چند سال چلے گا، دوسرے والے نے دولت مانگی ہے چند سال زیادہ نہیں چلے گا. جتنی بھی چیزیں ایسی مانگیں گے جن کا تعلق دنیا سے ہے، یہ دنیا کے ساتھ ختم ہو جائیں گے. چاہے وہ جسم مانگیں، چاہے وہ روپیہ مانگیں، چاہے وہ بزنس ہو، ہمیں اور آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا ہمیں مولا امیر المومنین سے کیا لینا چاہیے. اور اگر یہ دیکھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کی خدمت میں ایک اور طریقے کا عرض کروں گا. الحمدللہ رب العالمین، یہ نجف اشرف ہے، یہاں پر عظیم الشان ہستیاں موجود ہیں جنہوں نے امیر المومنین کی حیات طیبہ میں ان کا ساتھ دیا، وہ اصحاب امیر المومنین. میرا اپنے خیال ہے اگر میں واقعی کوئی کام کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ آ کر، یہاں پہ آ کے پوچھوں کہ اصحاب امیر المومنین نے امیر المومنین سے کیا لیا. مثلاً میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، حضرت میں اس سمے تمار نے امیر المومنین سے کیا لیا، کیا انہوں نے ان میں سے کوئی بھی چیز دی جو میں نے ابھی تک آپ کی خدمت میں عرض کی؟ تو بالکل برخلاف کیا. مثلاً ہم پوچھ سکتے ہیں کہ حضرت مالک اشتر نے مولا امیر المومنین سے کیا لیا، حضرت عمار یاسر نے کیا لیا، حضرت ابو ذر غفاری نے ان سے کیا لیا. تو ہم دیکھیں گے کہ ہم جس دنیا کی باتیں کر رہے ہیں اس دنیا سے ان حضرات نے کچھ بھی نہیں لیا. آپ کو کبھی کوئی روایت نہیں ملے گی جس میں حضرت ابو ذر غفاری نے مولا امیر المومنین کے گھر پر آ کر یہ کہا ہو کہ مولا میرے گھر میں تنگی ہے، فخر فاقہ ہے، مجھے کچھ سکے دے دے تاکہ میری زندگی گزری. کم سے کم میں نے یہ روایت نہیں پڑھی ایسی. یا مثلا کبھی کبھی میں اپنے ذہن میں سنتا تھا حضرت میسم تمار جب سولی پر تھے، اور سولی پھانسی نہیں ہوتی، میں اس کو کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، سولی پہ جان دینے میں تین تین دن لگتے تھے، تو انہوں نے کیوں امیر المومنین سے یہ نہیں کہا کہ مولا میں سختی میں ہوں، مجھے سختی سے نجات دے؟ انہوں نے یہ بات کیوں نہیں کیا؟ اور میں بجائے کہ اس کو اجمال پہ چھوڑ دوں، ایک ہی جملے میں سے عرض کروں گا، یقیناً ان کو پتا تھا کہ اگر میں سختی چھوڑوں گا تو کوئی ایسی چیز ملے گی جو سختی کو دیدار کرنے کے بعد نہیں مل سکتی تھی. اگر وہ کہہ دیتے ایک دفعہ مولا امیر المومنین مجھے نجات دیں، یقیناً سولی سے نجات مل جاتی. لیکن ان کو پتا تھا کہ اگر میں سولی پر رہوں گا، اس سختی کو برداشت کروں گا، مجھے ان کی طرف سے کوئی ایسی نعمت ملے گی جو سولی سے اتر کر نہیں ملے گی، اس سے میری بہتر میں سولی پر ہوں گے. عزیزان محترم، مجھے اور آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا میں مولا امیر المومنین سے کیا طلب کروں. تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اگر آپ صحت کے لیے آئے ہیں یہاں پر بہت اچھا ہے، آپ یقیناً مانگ سکتے ہیں مولا امیر المومنین کے پاس شفا ہے. اگر آپ اپنا دنیا کے بنانے کے لیے یہاں پر آئے ہیں وہ یقیناً یہ کام کر سکتے ہیں. لیکن میں تمام چیزوں کے ساتھ عرض کروں گا، ان سب کا تعلق دنیا سے ہے، ان کے اصلی اصحاب نے یہ دنیا ان سے نہیں مانگی، نہیں مانگی ہے، نہ اس کی قیمت رکھتی ہے مولا امیر المومنین کی ذات گرامی کے ساتھ. اب آپ کی خدمت میں چند پوائنٹس عرض کرنا چاہوں گا جو میرے خیال میں مولا امیر المومنین کی خدمت میں درخواست کے طور پر پیش کیے جانے چاہیے، تاکہ انشاءاللہ کم وقت میں عبادت اختتام پر پہنچے، پھر انشاءاللہ دعائیں قبول ہوگی اور آپ انشاءاللہ مزید زیارات کے لیے تشریف لے جا سکیں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. یہ کہ میں کیا مانگوں امیر المومنین کی ذات مقدس سے، اس کے لیے بھی مجھے بہت کچھ سوچنا پڑے گا، لیکن بہت بریف جتنا میں کر سکتا ہوں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. سب سے پہلے تو مجھے یہ سوچنا پڑے گا کہ دنیا اس دنیا پہ ختم نہیں ہوگی، ہماری زندگی یہاں ختم نہیں ہوگی. ہم یہاں آئے ہیں، چند سال رہیں گے، بدن مر جائیں گے، ہم زندہ رہیں گے، ہمارے بدن تبدیل ہوتے رہیں گے، ہمارے جسمانی بدن یہاں رہ جائیں گے، پھر ہمیں برزخی بدن ملنے ہیں، ان برزخی بدن کے ساتھ ہم زندگی گزارتے رہیں گے. پھر جب برزخ ختم ہو جائے گی دوبارہ محشر ہوگا، پھر اخروی بدن ملیں گے، ہمارا وجود چلتا رہے گا. تو مجھے جو کچھ مولا امین المومنین کی ذات گرامی سے مانگنا چاہیے وہ کوئی ایسی چیز نہیں مانگنی چاہیے جو اس دنیا کے مرنے کے اوپر ختم ہو جائے. مجھے ابدیت کے لیے کچھ مانگنا چاہیے. امین المومنین کا وجود دنیا میں محدود نہیں ہے, ہم سب کو معلوم ہے. شب اول قبر مولا کے دیدار کی خواہش ہمارے پاس ہے. آخرت کے تمام مراحل میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی نصرت کے وعدے ہمارے پاس موجود ہیں, جس میں قبر بھی شامل ہے, پورے صراط بھی شامل ہے, محشر بھی ہے, آخرت کے تمام مراحل اس کے اندر شامل ہیں. اگر ایسا ہے کہ وہ خود بیان فرماتے ہیں کہ ہم آخرت کے تمام مراحل میں ساتھ ہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے ہمیشہ زندہ رہنا ہے, جس کو ہم ابدیت کہتے ہیں, خالدین فیہا کہتے ہیں, تو امیر مومنین سے دنیا کے بارے میں کیوں مانگو, آخرت کے بارے میں کیوں نہ مانگو, ابدیت کے لیے کیوں نہ مانگنا. تو سب سے پہلے تو میں اپنے ذہن کو تیار کروں گا اس بات پہ کہ مجھے مولا امیر مومنین سے جو کچھ بھی لینا چاہیے, حتیٰ اگر دنیا میں لوں تو لوں وہ جو آخرت میں کام کرے, کوئی ایسی چیز نہ لو جو دنیا میں ملے اور دنیا میں ہی ختم ہو جائے, ایسی کوئی چیز نہیں لینی چاہیے. لہذا مثلا اگر میں صحت دوں تاکہ میرا جسم صحیح رہے جب تک میں زندہ ہوں, یہ میرے خیال میں اس کی قیمت نہیں ہے کیونکہ یہ دنیا کے ساتھ ہی ختم ہو جائے. اگر میں پیسہ دوں جو اس دنیا میں ہی ختم ہو جائے, اور پیسے کا تو ویسے بھی کچھ نہیں معلوم کیا ہونے والا ہے, میرے اپنے خیال اس کی ورت نہیں ہوتی, مجھے کوئی ایسی چیز لینی پڑے گی جو حتی دنیا میں بھی نو تعلق اس کا آخرت سے ہی. تو مثال کے طور پر فرض کر لیں میں صحت نہ لوں, میں بابرکت زندگی مانگی مانگی. اب ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا برکت کا مطلب کیا ہوگا. ہمارے معاشرے میں برکت کا مطلب پیسوں اور دولت اور طاقت سے ترجمہ ہوگا. جو ہم کہتے ہیں برکت کا ہم لوگوں کا مطلب نعوذ باللہ پھر کوئی دولت طاقت اور شہرت آنے لگا. اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ برکت کسے کہتے ہیں, میرا خیال ہے یہ جملہ کافی ہے. زمین کے اوپر جو سب سے زیادہ بابرکت گھر آج تک بنا ہے, اور شاید میرے خیال میں قیامت تک اس سے زیادہ بابرکت گھر نہیں ہوگا, وہ سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کا گھر مقدس ہوگا. اس سے زیادہ بابرکت گھر کوئی نہیں بنا. اتنے معصومین کا اجتماع دنیا کے کسی گھر کے اندر نہیں ہوا ہے. اور جب آپ اس گھر کی برکت دیکھتے ہیں تو اس گھر کو مالی اعتبار سے دنیا کے کمزور ترین گھروں میں شمار ہے. جسمانی اعتبار سے اس کے تقریباً تمام افراد کو جسم کی سخت ترین مشکلات کو جھیلتا ہوا پانی. زندگی کے اعتبار سے ان تمام لوگوں نے شہادت کو حاصل کیا ہے. شہرت کے اعتبار سے اس گھر کے رہنے والوں نے ایسے ایسے دور گزارے ہیں جب لوگوں نے ان کو سلام بھی نہیں کیا. البتہ ان کی عظمت بعد میں ظاہر ہوئی ہے, جیسے آج کے دور میں سید الشہداء کی عظمت, لیکن ہم جانتے ہیں کہ کس زمانے کو گزارنے کے بعد ظاہر ہوئی ہے. ہمیں دیکھنا پڑے گا برکت کا مطلب کیا ہے. یہ سب سے زیادہ بابرکت گھر ہے جس کے اندر پیسہ نہیں ہے. ہاں فیاضیت ہے اس گھر کے اندر, سخاوت ہے اس گھر کے اندر. اس گھر کے اندر عمر اتنی چرانی نہیں ہے, لیکن سب کے پاس شہادت ہے. اس گھر کے اندر اس وقت کی دنیا کی شہرت نہیں ہے, فرشتوں کا آنا جانا اسی گھر کے اوپر. برکت کسے کہتے ہیں؟ میرا اپنے خیال ہے نجف آنے کے بعد اور امیر المومنین کے روزے کے اوپر آنے کے بعد جو سب سے اہم چیز ہمارے اندر حاصل ہونی چاہیے وہ یہ دیکھنے کے انداز کی تبدیلی ہے. ہمیں اس انداز کو تبدیل کیے بغیر یہاں سے نہیں جانا چاہیے. خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ, ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جب میں نجف آ رہا تھا تو دنیا کو ایک طرح سے دیکھتا تھا, آج بھی ویسی دیکھتا. میرے اس انداز میں تبدیلی آنی چاہیے کہ وہ کس طرح دنیا کو دیکھتے تھے, مجھے اس طرح دنیا کو دیکھنا چاہیے. وہ کس طرح زندگی کو دیکھتے تھے, مجھے اس طرح دیکھنا چاہیے. اس کو ہم کہتے ہیں ویلیوز میں تبدیلی کرنی. आपने जब अशरफ तशरीफ लाए हैं मौलाना मोमिन से जिस चीज को सबसे ज्यादा तलब करें मेरे अपने ख्याल है ये कि मौला मेरे सोचने को के अंदाज को अपने सोचने के अंदाज में तब्दील कर दिया। आप ज्यादातर यही मानते हैं हमने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आपने और हमने बचपन से वलियुन लिमन वालाकुम व अदुवुन लिमन आदा ये सब क्या है हम कह रहे हैं हमारी सुलह हमारी जंग हमारी मोहब्बत हमारी दुश्मनी सब के सब ऐसे होने चाहिए जैसे आप करते हैं आप मौलाना से यही तलब करें कि मौला काश ऐसा हो जाए कि जिस तरह से आप इंसानियत को देखते थे हम भी इंसानियत को वैसे ही देखते जिस तरह से आप दुनिया को देखते थे हम भी दुनिया को वैसे ही देखते जिस तरह से आप अल्लाह के नाम कोशिश करते थे हम भी आपके नक्शे कदम पर चलने और दुनिया के अंदर रहते हुए अल्लाह के नाम में वैसी कोशिश करते काश ऐसा हो जाए कि ये ट्रांसफॉर्मेशन मेरे और आपके अंदर हासिल हो ये तब्दीली हमारे और आपके अंदर हासिल हो जाए हम लोग शायद इस बात को बहुत ज्यादा अपने मौलवी के दरबार से इस रोजे के ऊपर जाकर तलब करते होंगे कि मौला हमारे गुनाहों की मगफरत कर दे बिल्कुल सही दुआ है मैं भी करूंगा आप भी करते गुनाहों की मगफरत का मतलब क्या है अब तक जो मैंने गुनाह किए मेरे ऊपर असर ना पड़े ये बिल्कुल सही दुआ है कि मौला हमारी शफात कर दे हमारा तवस्सुल उनकी खिदमत में है हम उनके दरगाह पे हाजिर हुए उनके दरअस के ऊपर हाजिर हुए कि इंशाअल्लाह हमारे गुनाहों की शिफात हो जाए ताकि इंशाअल्लाह गुनाहों की इस बोझ से हमें मदद मिल जाए लेकिन अपने आपसे एक बात पूछेगा सिर्फ पुराने बोझ से निजात दिलाना चाहते हैं या जिंदगी के आगे को भी बेहतर करना चाहते हैं जिंदगी आगे को भी बेहतर करना चाहते हैं अपने देखने के अंदाज को तब्दील करना चाहते हैं सिर्फ पुराना बोझ नहीं है पुराना बोझ भी बहुत अहम है अगर वो सही नहीं हुआ तो हम कभी भी अपने आप को तब्दील नहीं कर सकेंगे लेकिन उस पुराने बोझ के साथ साथ आप इस बात को तलब करेंगे मौला हम चाहते हैं उस तरह से देखें अब यहाँ पे पूरा वैल्यूज का एक निजाम है मिसाल के तौर पर सिर्फ चंद जुमला और आपको सामने देते हुए अमीर मोमिन गरीबों को कैसे देखते थे काश हमें ये समझ में जब उनसे कोई दरखास्त करता था तो अमीर मोमिनीन का रद्द अमल किस किस्म का होता था अमीर मोमिनीन कमजोरों को मजलूमों को कैसे देखते थे आए मजलूमों के लिए अमीर मोमिनीन के देखने के अंदाज में जो खासियतें थी हमारे अंदर भी वैसा ही है मैं चाहता हूं सबसे ज्यादा मुझे ये समझ में आए कि मैं कह रहा हूँ मैं मौला अमीर मोमिनीन का चाहने वाला हूँ मैं मौला अमीर मोमिनीन का मानने वाला हूँ खुदा ने बताया मुझे सआदत दी कि मैं घर से उठकर यहाँ तक पहुँचूँ मौला अमीर मोमिनीन के दरे अकदस तक पहुँचूँ लेकिन एक खतरा मेरे जहन में लगा हुआ कि सुनो वापस जाऊँ दोबारा कोई कुछ हो जाए तो मैं खा रहा इससे निजात पाने के लिए क्या करूँ मैं मौला अमीर मोमिनीन से तलब करूँ मौला इंशाअल्लाह मुझे अपने पैरोकारों में करार दे जिस तरह आप सोचते थे खुदा मुझे तौफीक दे कि मैं भी उसी तरह सोचने लगूँ जिस तरह से आप इंसानों को देखते थे मैं भी उसी तरह इंसानों को देखूंगा जिस तरह से आप जुर्म और जालिम और मजलूम को देखते थे मैं भी वैसे ही कर सकता हूँ ये तब्दीली हमें चाहिए अगर ये तब्दीली हासिल नहीं हुई अजान मोहतरम खुदा ना करे नाउज बिल्लाह अगर ये नहीं हुआ हमें ज़ियारत का सवाब मिल जाएगा कुर्ब नसीब नहीं होगी कुर्ब नसीब नहीं होगी ज़ियारत का सवाब मिलेगा या फिर चंद दुआएं हमारी पूरी हो जाएंगी लेकिन वो कुर्ब नसीब नहीं होगा कुर्ब हासिल करने के लिए हमें वो खासियतें क्वालिटीज चाहिए होंगी जो अमीर मोमिनीन की ज़ात मुक़द्दस के अंदर इसकी प्रैक्टिस करने के लिए आप क्या करें क्योंकि मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि सिर्फ बातें थ्योरी में ना हो बल्कि कुछ ना कुछ प्रैक्टिस में होना चाहिए ना चाहिए चंद दिनों इसके ऊपर प्रैक्टिस करने के लिए क्या करें कम से कम मेरा यहाँ पर पहला दिन है पहली रात है मुमकिन आप लोग कई दिनों से आए हो यहाँ पर और मुमकिन है कि आप भी पहले दिन ही होंगे यहाँ पर कभी कई दिन का चंद पॉइंट्स और आज के जैसे एक पॉइंट आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा आप क्या करें ताकि इंशाअल्लाह जब मैं और आप यहाँ से वापस जाए नजर से कर्बला से हम एहसास करें हमारे अंदर कुछ तब्दीली आई है اس کو حاصل کرنے کے لیے کیا کریں؟ اپنی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صرف ایک چھوٹا سا کام کر لیں کر لیں. اور مجھے پتا ہے میں کہہ رہا ہوں چھوٹا سا کام ہے، کام چھوٹا سا ہے نہیں، سننے میں کہنے میں شاید چھوٹا چھوٹا کرنے میں بڑا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ایسا کام نہ کریں جو امیر المومنین کو پسند نہ آئے. اتنی سی بات، کوئی ایسا کام نہ کرے جو امیر المومنین کو پسند نہ آئے. اور آپ کو میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ رہتے ہوئے آپ کے سامنے کچھ ایسے حالات پیش آئیں گے جس میں میرے اور آپ کے ضمیر میں جو خرابیاں برسوں کی پڑی ہوں گی اور نظر نہیں آتی ہوں گی، اب نظر آئیں گا، اب نظر آئیں گا. شاید مجھے نہیں کہنا چاہیے لیکن میں ذہن میں آتا ہے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. پچھلی دفعہ جب میں یہاں پہ حاضر ہوا تو ایک دوست نے، جاننے والے نے، عجیب ایک بات بتائی. کہنے کا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ایسا کیوں ہو رہا ہے. کہنے کا میں روزے میں جاتا ہوں، جس محنت مشقت خلوص کے ساتھ کو زیارت کر رہا تھا اللہ جانتا ہے. میں مزید تفصیل بتاؤں گا تو کہیں ایسا نہ ہو آئیڈینٹیفائی ہو جائے، کچھ سنے ہو جانتا ہو تو پتہ نہ چل جائے. اتنے مشقت اور اتنی محنت اور خلوص سے وہ کر رہا تھا زیارت، میں حیران ہوتا، میں رش کر رہا تھا کہ میں اتنی محنت نہیں کر سکتا. کہنے کا میں جاتا ہوں زیارت گاہ پہ کھڑے ہونے کے لیے، میرے ذہن میں بعض اتنے غلط تصورات آتے ہیں جو کراچی میں نہیں آتے، یہاں کیوں آنے والے، میں زیارت نہیں کر پا رہا. کہنے کا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. میں جب کراچی میں نماز کے بعد زیارت کرتا تھا اور امیر المومنین کی طرف رک کر کے ایک جملہ ادا کرتا تھا، وہ تصورات میں ذہن میں نہیں آتے تھے، اب کیوں آ رہے ہیں؟ لہٰذا آپ یقین مانیے، آپ دیکھیں گے شاید آپ کو زیادہ تجربے کار ہوں گے زیارت کے سفر سے. زیارت کے سفر میں بعض لوگ ایسے بیہیویئرز دکھاتے ہیں اتنے عجیب و غریب جو وہ عام زندگی میں نہیں دکھاتے. جتنا ٹالرنس عام زندگی میں دکھاتے ہیں یہاں وہ ختم ہو جاتا ہے. ایک عجیب بات ہے، یہاں تو زیادہ دکھانا چاہیے تھا. یہاں چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر جس طریقے سے اپنے آپ کو پروجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، عام زندگی میں ایسے نہیں کرتے، یہاں کیوں کرتے ہیں؟ عام زندگی میں جن باتوں کو اگنور کر دیتے ہیں یہاں نہیں کر پاتے، کیوں ایسا ہے؟ تو مجھے یاد ہے کسی نے یہ مثال دی تھی، کہنے کا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی گھر میں کسی جگہ کے اوپر گندگی کافی عرصے پرانے کی پڑی ہوتی ہے، اتنی جم چکی ہوتی ہے نظر نہیں آتی، پھر کوئی حادثے میں واقعے میں اس گندگی کو ہلا دیتا ہے. جیسے ہی ہلاتا ہے تو وہ سب کا سب اچانک اوپر آنا شروع ہو جاتا ہے. اب تصور کریں ایک پانی ہو جس کے نیچے بہت ساری نیچے مٹی جمی گئی، اتنے وقت سے پڑی بھی ہے کہ نیچے اس کی تہہ جم گئی ہے، پانی بھی نہیں ہلتا ہے، مٹی بھی نہیں ہلتی ہے، تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ مٹی ہے یا نہیں ہے. پھر کوئی واقعہ ایسا ہوتا ہے، کوئی پانی کے اندر اتنی زور سے کوئی چیز ڈالتا ہے، سب تہو بالا ہوا. جیسے ہی تہو بالا ہوتا ہے نیچے کی جتنی کثافت ہوگی جو اب تک اتنی جمی بھی تھی کہ لگتا تھا کہ نہیں تھی، اب سامنے آتی. اب اپنی زیارتوں کے دوران ایک روحانی تجربے سے گزرتے ہیں، اس روحانی تجربے کے نتیجے میں آپ کے وجود کے اندر روحانی پاکیزگی کا ایک موقع بنتا ہے کہ شاید ایک روحانی صفائی آپ کو نصیب ہو جائے. اس وقت میں کچھ خرابیاں ایسی جو آج تک جمی ہوئی تھی آپ کو نظر بھی نہیں آئی تھی، آپ کو دکھائی جاتی ہے، اس کا علاج کرا جائے. تو جو نعوذ باللہ بد اخلاقی آپ اپنی عام زندگی میں نہیں کرتے ہوں گے، وہ بعض اوقات یہاں پہ کر گزرتے ہیں. جو غلطیاں عام زندگی میں انسان نہیں کرتا وہ یہاں پہ کر دیتا ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، آپ اپنی ایک ایک غلطی کو یہاں پہ پکڑے پکڑے، آپ کے دماغ میں بھی کوئی چیز غلط تصور کے طور پر کیا اس کو بھی پکڑے ضرور. کیوں؟ کیوں؟ شاید آپ کو بتایا جا رہا ہے اس کا بھی علاج نہیں ہوا ہے، علاج کرواؤ. یعنی بلا تشبیہ اب جب کہ آپ ہاسپٹل میں آ ہی گئے ہیں تو بعدوں کا ڈاکٹر سارے ٹیسٹ کرواتا ہے, کہتا ہے دیکھو تم یہاں تو آئی گئے ہو نا, اب ایک دفعہ اچھی طرح سے اپنا علاج کروا. یہ ہمارا روحانی ہاسپٹل ہے, یہ ہمارا روحانی شفا خانہ ہے. اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیں, اپنی ساری بیماریوں کا یہاں پہ علاج کروا کر, اور میں آپ کی خدمت میں بہت آسانی سے دل میں اخلاق کے ایک چھوٹے سے طالب علم ہونے کے ناطے کہہ رہا ہوں, کسی کے اندر تکبر کی بیماری ہو اتنی آسانی سے پہچان بھی نہیں پائے گی. میں آپ کو گارنٹیڈ کہہ رہا ہوں کہ نہیں پہچان پائے, صرف مولا امیر المومنین کو لطف و کرم کر دیں تو شاید پہچان لے, اور جب تک پہچانے گئی نہیں تو علاج کیوں کروائے گا. کسی کے اندر ریاکاری کا مرض ہو کہ اتنی آسانی سے پہچان پائے گا. آپ کو یہاں موقع ملے اپنے ذہن کے اندر گزرنے والی ہر فکر کے اوپر کنٹرول, آپ اس سے ظاہر ہونے والے ہر بیہیویئر کو پکڑنے کی کوشش کر رہے. یہ کیوں نہیں یہاں بہت ہوشیاری سے کام کر. اگر خدا آپ کو نظر اشرف تک لائے, مولا امین المومنین کے روزے تک لائے, اسے روٹین مت سمجھنا. نہیں تو یہ سوچیں کہ یہ آپ کا دو دن کا کام ہے, یہاں پر آپ کو دعائیں مانگیں گے یہاں سے چلے جائیں گے معاملہ ختم ہو گیا. نہیں, قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں یہاں سے کام شروع ہو, یہاں سے شروع ختم میری اور آپ کی معنوی ترقی میں ہونا چاہیے, ہمارے اور آپ کے تذکیہ نفس پہ ہونا چاہیے, ہماری اور آپ کی اس تیاری پہ ہونا چاہیے جو ان کے فرزند کے لیے میں اور آپ کروں. انعام صرف یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں نجف تک پہنچا, انعام یہ ہونا چاہیے کہ میں محمد زمانہ تک پہنچ گیا, انعام یہ ہونا چاہیے. انشاءاللہ میں اور آپ محنت کریں, پروردگار عالم حب سید الشہداء کے صدقے میں, حب امیر المومنین کے صدقے میں ہم نے اور آپ محنت لے کر آئے. الحمدللہ رب العالمین, شب جمعہ بھی ہے, اب کچھ لوگ شب جمعہ کی زیارت کر چکے ہوں گے, شاید کچھ ابھی بعد میں کریں گے, شاید صبح کو کچھ لوگ کرنے کے لیے جائیں گے. ایک بہت نفیس موقع, اس کو ہاتھ سے نہ جانے دیں. حد تک امکان کوشش کریں آپ کی زندگی کا یہاں پر گزرنے والا ہر لمحہ مولا امیر المومنین کو خوش کریں. اور ہمیں چاہیے کیا, اگر میں آپ کی خدمت میں بغیر کسی مبالغے کے عرض کروں, ہمیں امام کی ایک مسکراہٹ چاہیے, بس امام کی ایک مختصر سی توجہ چاہیے, ان کی نظر کیمیاں ایک مختصر سی نظر چاہیے. کتنی بار قسمتی ہو میں نجف تک پہنچوں, روزے اقدس تک پہنچوں, ان کی زری تک پہنچوں اور ان کی وہ نظر نہ لے سکے, کتنی بڑی قسمت, مجھے وہ نظر لطف چاہیے. اس نظر لطف کا اثر کیا ہونا چاہیے, میرا کردار تبدیل ہو جائے گا, میری کمی کوتاہیاں دور ہو جائیں گی. وہ خدا نے بتایا کہ تمام اسماء الحسنیٰ کے مظہر ہیں, خدا نے بتایا نقص پورا کرنے والا ہے, مولا امیر المومنین کی ذات لوگوں کے نقص پورا کر دیا کرتے. اگر میں جسمانی اور روحانی بیماریوں کے ساتھ ان کے سامنے جاؤں گا اور میں نقص پورے کر سکتا ہوں, میں روحانی ترقی حاصل کر سکتا, روحانی ترقی کروں گا, تزکیہ نفس ہوگا, میں ان کے فرزند کی خدمت میں پہنچوں ان شاء اللہ. پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ کو بہت نفیس معاملہ کیا, اور شب جمعہ ہے, ہمارے پاس روایات موجود ہیں کہ شب جمعہ تمام معصومین سید الشہداء کے روزے اقدس پہ جمع ہوں. خود مولا امیر المومنین کی مصائب کا کم ہے, حسن قبر مقدس کا نجف میں ہونا کیا مظلومیت کی نشانی نہیں؟ اگر ان کی شہادت کوفہ میں ہوئی ہے تو قبر نجف میں کیوں ہے؟ قبر نجف میں اس لیے کہ اگر کوفہ میں قبر ہوتی تو خوارج قبر بھی کھود دیتے, امیر مومنین کی مظلومیت نہیں ہے. امیر مومنین کی مظلومیت یہ ہے کہ بنت رسول اللہ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں بنت رسول اللہ اب میں لوگوں کو سلام بھی کرتا ہوں تو مجھے جواب نہیں دیتی. امیر مومنین نے تنہائیاں گزاری. ہم نے اور آپ نے تو اتنی آسانی سے سن لیا نا کہ وہ بیابان میں جاتے تھے. کیا امیر مومنین کے دل کے اس غم کو کوئی دیکھ سکتا ہے؟ امیر مومنین کے روزے اقدس کے برابر میں بیٹھے ہیں. ذرا سا کبھی اس مرثیے کو دیکھیں جو امیر مومنین نے بی بی سیدہ کی قبر پہ پڑھا ہے. شیر خدا حیدر کرار صاحب ذوالفقار جب بی بی کی تشریف لے جانے کی خبر سنتے ہیں تو مسجد نبوی سے گھر آتے آتے تین دفعہ زمین پہ بیٹھ جاتے ہیں. اتنا سخت صدمہ ہے. مولا امیر مومنین کی حیات طیبہ. بعض اوقات انسان تعجب کرتا ہے کہ مولا امیر مومنین کے بارے میں مشہور تھے مذاق کیا کرتے تھے. میں سنتا ہوں کتنا ضبط چاہیے, کتنا کنٹرول چاہیے کہ جس کو یاد ہو میرے گھر پہ حملہ ہوا تھا. امیر مومنین کے مصائب کہاں ہیں؟ کیا واقعہ عجیب ہے. اور سب سے پڑھ کر جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے, ظاہر ہے کہ ہمیں نہیں معلوم مولا امیر مومنین نے کیا کیا جھیلا ہے. ہم لوگ صرف تاریخ میں سنے پہ متوقف ہیں, تاریخ میں جو پڑھا ہے صرف اس کو دیکھ سکتے ہیں. لیکن جو تاریخ میں پڑھا ہے وہ بھی کم نہیں ہے. موقع کے اوپر بیان کرتے ہیں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے, ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے, امیر مومنین وہاں سے گزرے. انہوں نے امیر مومنین کو دعوت دی کہ ابو الحسن ہمارے ساتھ بیٹھ جائیے. مولا امیر مومنین تشریف فرما ہوئے. کہا ہم لوگ بات کر رہے ہیں زندگی میں سخت وقت کون سا ہوتا ہے. ایک نے کہا کہ اگر تمہارے پاس کچھ پیسہ نہ ہو تمہارا ہاتھ خالی ہو یہ سخت وقت ہوتا ہے. دوسرے نے کہا کہ میں کبھی دشمن کے سامنے تھا میرا کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا یہ سخت وقت تھا. تو ان میں سے کسی نے کہا کہ امیر مومنین کا نام لے کر کہا کہ آپ بتائیے سخت وقت کون سا ہوتا ہے. اے مولا امیر مومنین کو پرسرز کرنا ہے ان کی قبر مقدس کے برابر میں. انشاءاللہ بھی زیارت کرنے کے لیے جائیں گے آپ ان کے سامنے. مولا امیر مومنین نے ادھر ادھر دیکھا اور کہا کوئی تمہاری زوجہ کو مارے اور تم کچھ نہ کر سکو. کوئی بنت رسول اللہ کو مارے تم کچھ نہ کر سکو. اب دیکھیں کتنا عجیب بات ہے. مولا امیر مومنین نے یہ تو کہا کہ کوئی بنت رسول اللہ کو مارے تم کچھ نہ کر سکو, یہ نہیں بتایا کوئی تمہارے کرے میں رسی باندھ کے مدینے میں گھسیٹے. آپ نے مصیبت کا تذکرہ نہیں کیا, سیدہ کی مصیبت کا تذکرہ کیا کہ کتنے سخت وقت تھا وہ وقت جب دشمن داخل ہوئے. اچھا میں جملے کیسے اس کو آپ کی خدمت میں, لیکن کوئی بچوں اور بچیوں کے سامنے اس کی ماں کو مار رہا ہوگا. امام حسن امام حسین بی بی زینب رضی اللہ عنہا رحمۃ اللہ علیہ وہ سب دیکھ رہے تھے ہماری ماں کو کس طریقے سے رکوب کیا جا رہا ہے. مولا امیر مومنین سب برداشت کر رہے تھے. اب کتنا پریشانی کا لمحہ تھا, کتنا مصیبت کا لمحہ تھا, کس کس طریقے سے مصائب کا بیان کیا گیا ہے یہ لمحہ. اللہ جانتا ہے کہ وہ چیزیں کیا چیزیں تھیں. آج جو میں بہت دن ایک دن مصائب پہ پڑھتے کہتے ہیں ایک طرف سے اس نہیں نے تماچا مارا, دوسری طرف سے رخصہ دیوار سے لگ رہا تھا. اس واقعے پر استاد فاطمیہ فرماتے بی بی نے جو مہدی ندا دی وہ فرمایا یا مہدی دیکھ دی. یا مہدی دیکھ دی سلام اللہ علیہ یا امیر المومنین. وقت کے امام کے حضور کے ہم اپنی حدودوں سے درج کریں گے۔ ہم لوگوں کے لیے 1400 سال کے بعد یہ تصور تکلیف دہ ہے کہ کوئی سیدہ طاہرہ پہ آ چکا ہے، وہ کے رنگ کے لیے کیا حوصلہ ہوگا۔ السلام علیکم یا صاحب الاسر والزمان، مرضی کے چند جملے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ بی بی سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے یہ مرضی کے وہ جملات تھے جس کے اوپر تمام ائمہ نے گریہ کیا ہے، پہلے امام سے لے کر آخری امام تک تمام ائمہ نے سیدہ طاہرہ کے مذاہب کے اوپر گریہ کیا۔ السلام علیکم یا صاحب الاسر والزمان، ایک جملہ بی بی سیدہ طاہرہ کی حضور عرض کروں گا۔ بی بی کو جملہ بس یاد کرتے رہے، کبھی کبھی اب تک ہی میں بیٹھی ہوں، جیسے ابھی آپ یہاں بیٹھے ہیں، تھوڑی سی تاریکی ہے، ذرا سا بی بی کے اس جملے کو سوچیے گا جو راوی کہتا ہے، کہتا ہے سیدہ جوان نے دی دربار میں صحیفہ ہو کر آئے تھے، اور وہ خود اپنے بارے میں کہتی ہے مجھ پہ وہ مصائب ڈھونڈے جو پہاڑوں میں ڈھونڈنے تو چتنا چھوڑے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔